الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود والترمذي وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. یہ کتاب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی شہرہ آفاق کتاب صحیح البخاری ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بھی بہت مشہور ہیں اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی یہ کتاب بھی بہت مشہور. اللہ کا جو بندہ بھی اپنے آپ کو علم اور عمل سے وابستہ کرتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے. ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے, وہ منتقل ہو جاتا ہے, لیکن سب کی یادوں میں بسا رہتا ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علم اور عمل دونوں کے شہ سوار تھے. پر تاریخ میں جن جن بڑے لوگوں کے نام رقم ہوئے ہیں وہ صرف ان کے علم کی وجہ سے نہیں, ایسے بہت آئے ہیں جو علم میں بہت اونچے درجے پر پہنچے ہوں گے لیکن زندگی میں عمل نہیں تھا, تو یا تو گمنام ہو گئے یا گمراہی کے سبب آج ان کو اگر کوئی یاد کرتا ہے تو باطل فرقے کے بانی کی حیثیت سے یاد کرتا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، تو چونکہ میدان ان کا حدیث رہا ہے اس لیے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی مشہور ہوئے اور لوگوں کی نظروں میں بڑے ہوئے خدمت حدیث کی وجہ سے. صرف اتنا نہیں ہے، میدان حدیث میں محنت کرنے کے ساتھ ساتھ جن حدیثوں کو آپ نے پڑھا ان حدیثوں میں جو تقاضے کیے گئے ان تقاضوں کو بھی پورا کیا. بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ عمل ہی کی برکت سے اللہ نے ان سے علم کی خدمت لی. اگر وہ عمل نہ کرتے تو اللہ تعالی شانہ ان سے علم کی خدمت نہ لیتے. شکو تو الا وکین سوء حفظی، شکو تو الا وکین سوء حفظی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حافظی کی شکایت کی کہ جو پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتا. فارشدنی الا ترک المعاصی، تو آپ نے میری رہنمائی فرمائی کہ جو علم تم نے پڑھا ہے اس پہ عمل کرو، جو علم تم نے پڑھا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرو. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جو علم تم نے پڑھا ہے اس کے تقاضوں کو تم پورا نہیں کر رہے ہیں اور کسی جگہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو پڑھے ہوئے علم کے تقاضے کو جو پورا نہیں کرتا اللہ تعالی شانہ اسے علم میں بھی ترقی نہیں دیتے. عمل کی وجہ سے علم میں ترقی ہوتی ہے. اور امام شافعی فرماتے کہ وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي، اور مجھے میرے استاد نے خبر دی کہ یہ علم ایک نور ہے اور اللہ تعالی نور کو گنہگار تک نہیں پہنچاتے. گنہگار جو علم پر عمل نہیں کرتا اس تک علم کے نور کو نہیں پہنچاتے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے اونچے بنے اس کی وجہ یہی ہے کہ علم سے بھی آراستہ تھے اور عمل سے بھی آراستہ تھے. چنانچہ آپ جو ہیں رمضان المبارک میں اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے محدث، لیکن رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، افطار کے وقت ایک قرآن مجید ختم ہو جاتا تھا. اور اس کے علاوہ جب تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو یہ قرآن الگ، تہجد کی نماز میں دوسرا قرآن شروع کرتے تھے اور روزانہ 10 سپارے پڑھتے تھے. تو تہجد میں ہر تیسرے دن قرآن ختم ہوتا تھا، پورے مہینے میں یہ 10 قرآن، اور افطار کے وقت ایک اور قرآن ختم ہوتا تھا روزانہ، کل 40 قرآن ختم فرماتے تھے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، آتی رہے گی تیرے انفاس، تیرے سانسوں کی خوشبو، آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. اور وہ شعر جو میں بار بار اپنی مجلسوں میں سناتا ہوں اس میں تھوڑا تغیر کر کے، گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو ہے. تو امام بخاری کی شان میں اس میں تھوڑا تغیر کر کے، گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. احادیث نبویہ کے باغ میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا پھول پیدا ہی نہیں ہوا ہے، تو ویسا رنگ کسی اور پھول میں کہاں نظر آئے گا. ویسی خوشبو کسی اور پھول سے کیسے نکلے گی؟ تو یہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شہرہ آفاق کتاب کا افتتاح ہمارے مدرسے کے اور دوسرے مدرسے کے پڑھنے والے جو طلبہ یہاں ہیں ان کی درخواست پر کیا گیا ہے. اس وقت جو ہے اس پر کوئی مزید تقریر کرنے کا موقع نہیں, اور میں ویسے بھی بے علم آدمی ہوں, میں اس پہ تقریر کیا کروں گا, لیکن میرے عزیز طلبہ کی خدمت میں میری یہ درخواست ہے کہ یہ علم بہت اونچا ہے, اور جو چیز جتنی اونچی ہوتی ہے اس کے تقاضے بھی اتنے ہی اونچے ہوتے ہیں. اس لیے علم حدیث کو پڑھتے ہوئے آداب حدیث کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ہماری آداب حدیث جو کتاب ہے وہ ہدیتاً میں آپ حضرات کی خدمت میں ابھی اس مجلس کے بعد پیش کروں گا, اسے لیجئے اور آداب کو اچھی طرح سے مستحضر رکھیں پورا سال, انشاءاللہ بہت برکت ہوگی, بہت برکت ہوگی. حدیثوں کو پڑھنے کی غرض سے نہ پڑھیں, حدیثوں کو اپنے دل میں اتارنے کی غرض سے پڑھیں, حدیثوں کی برکات حدیثوں کے انوار اپنے دل میں اتارنے کی غرض سے پڑھیں, حدیثوں سے اپنی زندگیوں کو آراستہ کرنے کی غرض سے پڑھیں, حدیثوں کو قرب الہی اور قرب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کی غرض سے پڑھیں. ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں, حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ, پوری دنیا واقف ہے ان سے. وہ بخاری شریف پڑھاتے تھے, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں زیارت بھی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر, بہت عبرت والا جواب ہے. حدیث پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کے لیے بہت عبرت والا جواب ہے. حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایک شخص حدیث پاک پڑھے پڑھائے اور اسے اللہ کے نبی کی زیارت نصیب نہ ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک پڑھے اور پڑھائے, رات دن یہ مشغلہ رہے, اور پھر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب اسے نصیب نہ ہو کہ خواب میں زیارت کر سکے, تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ پڑھنے پڑھانے میں کوئی قصور ہو رہا ہے. یہ قرب نبوی کا ذریعہ. ایک مشغلہ نہیں ہے کہ بھائی بخاری پڑھا رہے ہیں, مسلم پڑھا رہے ہیں, ترمذی پڑھا رہے ہیں, اب فائنل ایئر میں آ گئے تو سبق پڑھ رہے ہیں. نہیں, بہت ادب سے پڑھو, بہت ادب. باطنی آداب تین ہیں. ایک یہ کہ اس علم کی دل میں عظمت ہو, دوسرا باطنی ادب یہ ہے کہ اس علم کی دل میں محبت ہو, تیسرا باطنی علم یہ ہے کہ اس علم کو خلوص کے ساتھ صرف قرب الہی اور قرب نبوی کے حصول کے لیے پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے علاوہ باقی جو ظاہری آداب ہیں وہ علم کے آداب کے ذیل میں آپ حضرات سنتے چلے آئے ہیں, اور مزید اس سال آپ کے اساتذہ حدیث کے آداب مستقل بھی بیان کریں گے, اور ہماری وہ آداب حدیث کو بھی پڑھیے اور مستحضر کیجئے, اور ایک ایک ادب پہ عمل کیجئے. دوسرا کوئی عمل کرے نہ کرے آپ عمل کیجئے, اور ایک ایک حدیث کو پڑھتے ہوئے اس استحضار سے پڑھیے کہ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے گفتگو فرما رہے ہیں. اور ہے بھی عجیب بات کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ایسے ہی حدیث کہیں سن لیتے ہیں, اور ایک یہ کہ ہمارے استاد جب مسند حدیث پر بیٹھ کر ہمیں حدیث سناتے ہیں اس وقت ہمارا کنیکشن وہاں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس سے کہ یہ سند وہاں تک پہنچتی ہے. حدیث کے تین حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ استاد سے لے کر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور دوسرا حصہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر صاحب کتاب تک، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تک، اور تیسرا حصہ ہوتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک. آج بھی یہ چین محفوظ ہے، اور دنیا میں جتنی امتیں آئی ہیں ان میں سے یہ امت محمدیہ علی صاحبہا الف 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 صلاۃ و سلام کی خصوصیت ہے، اور کسی امت نے چین آف نریشنز کے ساتھ، سند متصل کے ساتھ اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھا، اس کی خصوصیت ہے. یہاں جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے حدیث پڑھانے والے ہیں، تفسیر پڑھانے والے ہیں، مفتیان کرام ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے حالات ایسے تھے جس کے نتیجے میں وہ کسی دارالعلوم میں حدیث وغیرہ کی خدمت نہیں دے سکے. اور درجہ کس کا بڑا ہے اللہ کی نظر میں وہ تو اللہ جانتے ہیں، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر پاتے. لیکن میں ایک صرف سمجھانے کی غرض سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں جتنے علماء ہیں، تقریباً 125 تو اعتکاف کی غرض سے آئے ہوئے ہیں، نفل سنت دونوں ملا کر. آج ہی میں نے پوچھا کہ بھائی کتنے، اس کے علاوہ اور جو مقامی ہوں گے وہ آئے ہوں گے. جتنے علماء یہاں ہیں، ان میں سے کم درجے کا چھوٹا سا کوئی مولوی ہو، چھوٹا تو کسی کو نہیں کہنا چاہیے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کم سے کم درجے کا کوئی چھوٹا سا عالم، یا پوری دنیا کا کم سے کم درجے کا سب سے چھوٹا عالم، اس کو بھی آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ میں نے ایک ایسے استاد سے بخاری شریف پڑھی ہے، مسلم شریف پڑھی ہے، ترمذی شریف پڑھی ہے، تفسیر پڑھی ہے، فقہ پڑھا ہے، جس کی چین چلتے 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 ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے. اس لیے یہاں میں ضمناً یہ بات عرض کر دوں جو ہمیشہ کہتا ہوں، کہ پورا مدار علم کا چین پر ہے. آپ کوئی پروڈکٹ لیتے ہیں تو پورا مدار کمپنی پر ہوتا ہے، یہ بھی کولگیٹ بیچ رہا ہے، یہ بھی کولگیٹ بیچ رہا ہے، یہ بھی کولگیٹ بیچ رہا ہے، لیکن کمپنی کو دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ کمپنی اگر کوئی ٹریڈ مارک نہ ہو تو آدمی ذرا جھجک محسوس کرتا ہے کہ بھائی پتا نہیں اس میں کیسا کیسی کو کیا ہوگا، کس چیز سے بنایا ہوگا، اعتبار نہیں کرتا. اسی لیے تو کپڑوں کو خریدنے میں فلا کمپنی کا، کھانے پینے کی چیزوں میں فلا برانڈ کا. یہ چین جو ہے، چین کے بغیر علم معتبر نہیں، چین کے بغیر علم معتبر نہیں. پھر چین جو ہے، یہ چین، یہ سند اگر سند میں گڑبڑ تو پھر علم معتبر نہیں. چین پر پورا مدار ہے. آپ حضرات دو موٹی موٹی باتیں سنتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، تو کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ جس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، تو گھبرانے کا ہی نہیں، آپ کو اپنے علماء کو پوچھنے کا. کوئی غیر آپ کو کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور آپ چھوڑ دیں اس پر عمل، آپ کو اپنے علماء سے پوچھنے کا. اور آپ گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ضعیف سے آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کمزور، دبلا پتلا، گیرا پڑا، لولا لنگڑا. اوہ ضعیف حدیث، ضعیف یعنی کمزور. یہ تو ایک اصطلاحی لفظ ہے، ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، ایک اکیڈیمک اصطلاح ہے، یہ اس کا معنی علماء جانتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ جس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں یہ ضعیف ہے، اس لیے آپ کو یہ عمل چھوڑ دینا چاہیے، تو آپ کو، آپ جن علماء کو پہچانتے ان کو کہنے کا کہ بھئی یہ میرا عمل ہے زندگی کا، کئی مہینوں سے کر رہا ہوں، اور ایک صاحب مجھے آج کہہ رہے تھے کہ یہ تو ضعیف حدیث ہے تو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ اگر کہے کہ نہیں آپ کرتے رہیے تو پھر کرتے رہیے آپ. صحیح اور ضعیف جاننے والے اور صحیح اور ضعیف کی حقیقت جاننے والے صرف ایک ہی حلقے میں لوگ تھوڑے ہیں. دنیا صحیح اور ضعیف کے فرق کو جانتی ہے اور صحیح اور ضعیف کی حیثیت اور حقیقت کو جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے. جتنے مکاتب فکر کے علماء ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں، صحیح کی کیا حیثیت ہے، ضعیف کی کیا حیثیت ہے، اور کون سی حدیث کس وقت قابل عمل ہے. آپ گھبرا کیوں جاتے ہیں ضعیف کا لفظ سن کر؟ گھبرانے کا نہیں. ہاں اتنا ہے کہ اگر آپ نے کسی کتاب میں پڑھ کر یا کسی سے سن کر کوئی عمل شروع کیا ہے کسی عام آدمی سے، تو آپ کو اگر کوئی کہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے جو آپ عمل کر رہے ہیں، تو آپ اپنے علماء میں سے کسی سے پوچھو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دو موٹی موٹی اصطلاح صحیح اور حدیث، ضعیف، صحیح کا درجہ اوپر ہے، ضعیف کا نیچے. تو یہ صحیح کیسے بنتی ہے اور ضعیف کیسے بنتی ہے؟ سند کی وجہ سے. سند میں پکے ٹھکے لوگ ہوتے ہیں اوپر سے نیچے تک، وہ صحیح ہو جاتی ہے، اور اس میں کسی جگہ پر کوئی کمزور آدمی آ جاتا ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے. اس لیے کہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ حافظہ اس کا کیسا تھا، میموری اس کی کیسی تھی، وہ اپنے استاد کے ساتھ کتنی مدت رہا تھا، اس کی دینی زندگی کیسی تھی، کبھی جھوٹ پھوٹ تو نہیں بولتا تھا، کبھی دھوکہ وکا تو نہیں دیا تھا کسی کو. یہ جتنے نام آتے ہیں، جیسے سب سے پہلی حدیث میں کیا نام آئی، حمیدی، سفیان، یحییٰ ابن سعید، محمد ابن ابراہیم، علقمہ ابن وقاص، عمر ابن خطاب، یہ جتنے نام آتے ہیں ان کا کچھا چٹھا سارا موجود ہوتا ہے کتابوں میں، اور اس سے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث کیسی ہے. بخاری شریف مسلم شریف سے زیادہ اوپر اس لیے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں سے لیا ہے وہ بہت مضبوط، کمپرومائز نہیں کیا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بعض شرطوں میں تھوڑا کمپرومائز کر لیا. ٹھیک ہے، ایسا بھی چل جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ حدیثیں خراب نہیں ہوئی. امام بخاری بھی اگر وہی کام کرتے تو چل جاتا، لیکن امام بخاری نے بہت زیادہ شرطیں رکھی کہ ایسا بھی ہونا چاہیے، ایسا بھی، ایسا بھی، ایسا بھی، تب جا کر کے میں حدیث لوں گا، اس لیے وہ اوپر ہو گئی. تو سند کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، سند کی وجہ سے حدیث صحیح ہو جاتی ہے، صحیح ضعیف ہوتی ہے سند کی وجہ سے. تو معلوم ہوا کہ علم کا اعتبار سند کی وجہ سے ہے، سند ہے اور ٹھیک ہے تو علم ٹھیک، سند ہے اور گڑبڑ ہے تو حدیث بھی اب اس پر عمل نہیں ہوگا، گڑبڑ والی حدیث سمجھی جائے گی، قابل عمل نہیں. تو میرا سوال آپ حضرات کو یہ ہے کہ علم کا مدار ہی سند پر ہے، تو ایسے علماء اور ایسے اسکالرز جن کے پاس سرے سے سند ہی نہیں ہے، ان کے علم کا آپ اعتبار کیسے کرتے ہیں؟ سند ہی نہیں ہے. میں چاہے وہ عالمی شہرت کا حامل ہو، اس کا فالوئنگ بہت بڑا ہو، لیکن اس کے پاس سند ہی نہیں ہے. اس کو پوچھیں کہ آپ نے کس استاد سے پڑھا ہے، تو کوئی استاد نہیں، سیلف اسٹڈی. اللہ اکبر. کس کس بیماری کا علاج کریں، کس کس بیماری کا علاج کریں، کس کس بیماری کا علاج کریں، پھر مانتے بھی نہیں نا، مانتے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں. اتنی صاف ستھری بات ہوتی ہے لیکن نہیں مانتے، سند ہی نہیں ہے اس کی. تو سند نہیں تو اس کا علم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہی نہیں ہے، اس کا اعتبار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھو، چین اوتھینٹک تو علم اوتھینٹک، چین اوتھینٹک نہیں تو علم اوتھینٹک نہیں، اور چین ہی نہیں ہے وہ سرے سے قابل التفات ہی نہیں. یہ تحقیق ہی مت کرو کہ اوتھینٹک ہے یا نہیں، وہ قابل التفات ہی نہیں. وہ بہتر سے بہتر انداز سے بات کرتا ہو، وہ جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہو، چین نہیں تو اوتھینٹک نہیں ہو. وہ تو اصل میں ایک غیر عالم کسی کی تقریر سنے گا تو وہ تو فیصلہ نہیں کر پائے گا نا. میں ابھی جو باتیں کہہ رہا ہوں تو آپ حضرات کو تو ماننا ہی ہے نا, لیکن یہاں علماء ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط. تو اس قسم کے بغیر چین والوں کی آپ جو تقریریں یوٹیوب وغیرہ پر بہت دیکھتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں اور اش کرتے ہیں کہ اس شخص کو جو بھی سوال پوچھا جاتا ہے برجستہ جواب, بہت خوش ہوتے ہیں برجستہ جواب. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اللہ کے نبی نے بھی ایسا کہا تھا کہ ابھی نہیں بعد میں بتاؤں گا, اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخص کے صحیح نہ ہونے کی دلیل ہی ہے, یہی ایک دلیل کافی ہے کہ آج تک اس نے کسی سوال کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ بعد میں بتاؤں گا مجھے معلوم نہیں ہے. یعنی نبی سے بھی زیادہ علم جس کے پاس ہو, نبی نے بھی کہا کہ بھائی مجھے معلوم نہیں ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جیسا عظیم الشان عالم جس پہ عجم عرب سب فخر کرتے ہیں اور سب ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں, ان کو کتنی مرتبہ ہم نے سنا کہتے ہو کہ بھائی اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے بعد میں, اس سوال کے لیے مجھے ریسرچ کرنی پڑے گی, آپ دارالعلوم کراچی مجھ سے رابطہ کیجیے وہاں لکھیے. غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے بہت سارے سوالات پوچھے, بہت سارے سوالات, اس وقت مستحضر مجھے نہیں ہے, بہت سارے سوالات, 100 یا ایسے کچھ سوالات پوچھے تو شاید اس کا ایک جواب لکھ پائے یا بالکل نہیں, ہر سوال کے جواب میں لکھا کہ مجھے معلوم نہیں, مجھے معلوم نہیں, مجھے معلوم نہیں, مجھے معلوم نہیں, مجھے معلوم نہیں. اور کون ہے امام مالک؟ اس وقت یہ ڈنکا بج رہا ہے کہ امام مالک کے مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے مفتی کی فتویٰ دینے کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ ایسے وقت میں امام مالک کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں, مجھے معلوم نہیں, مجھے معلوم نہیں, مجھے معلوم نہیں. اور پھر فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ بھی علم کا حصہ ہے کہ جب آپ کو جواب معلوم نہ ہو تو آپ یہ کہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے, یہ بھی علم کا حصہ ہے, یہ بھی ہماری شریعت نے سکھایا, یہ بھی علم ہے کہ آپ کو اگر جواب معلوم نہ ہو تو آپ کو کہنا چاہیے کہ مجھے معلوم نہیں. اس قسم کے اسکالرز ان کے سوال جواب جب سنتے ہیں علماء تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ چونکہ معلوم ہی نہیں ان کو, تو جب وہ کارنر ہو جاتے ہیں اور اندر کبر ہے کہ میں ایسا عالم ہوں کہ آج تک میں نے شکست تسلیم نہیں کی ہے, اب کارنر ہو جاتے ہیں, کوئی ایسا سوال پوچھ لیا کسی نے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اور بخاری شریف کی یا فلاں کتاب میں یہ حدیث ہے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں حدیث ہے ہی نہیں, یہ حدیث نہیں ہے. اب جانتے ہیں وہ پوچھنے والے کی صلاحیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بتلا نہیں سکے گا کہ کہاں ہے, گرا پڑا آدمی ہے, تو کہ آپ مجھے یہ حدیث بتائیے پھر میں جواب دوں گا, یہ حدیث کہیں ہے نہیں, انکار کر دیتے ہیں, کبھی تفسیر غلط بیان کر دیتے ہیں. اسی کہ ان کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں کسی طرح اعتراض سے بچ کر نکل جاؤں, تو جو ذہن میں آتا ہے بول دیتے ہیں. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہاں تک پہنچتی ہے یہ حدیثیں, اور طالب علم کو اس استحضار سے پڑھنا چاہیے کہ اس وقت تو میرا ڈائریکٹ کنیکشن ہے, میں نے بخاری شریف اللہ تعالی شانہ کے فضل سے از اول تا آخر ہمارے استاد محترم حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. بڑے بزرگ آدمی تھے, بڑے بزرگ آدمی تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں نقل کرتا رہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود یہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب وہ میرا حساب لے گا تو مجھے غیبت کے بارے میں نہیں پوچھے گا, اس لیے کہ میں نے زندگی میں غیبت کی ہی نہیں ہے. تو میں اس پر سے کہتا ہوں کہ ہم نے جن سے بخاری شریف پڑھی ان سے ملاقات کرنے والا ہر شخص اس بات کی گواہی دے گا کہ ہم نے مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں غیبت ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. حافظ قرآن نہیں تھے, حافظ قرآن نہیں تھے حضرت, اور صبح سے شام تک ایسی بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے. لیکن پھر بھی معمول یہ تھا کہ روزانہ ایک منزل قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے, 7 دن میں قرآن ختم کر دیتے تھے. اوقات کا ایسا انضباط کہ ہر چیز ٹائم پہ کرنا, اپنے آپ کو مشغول رکھنا. اور موت اللہ تعالی شانہ نے ایسی عطا فرمائی کہ رمضان المبارک کا مہینہ, مدینہ منورہ, 27ویں شب, 27ویں رمضان شب رات, اور 27ویں شب اور جمعہ کی رات, اور وہاں حرمین شریفین میں 29 رمضان کو ختم قرآن ہوتا ہے. لیکن اس سال امام حرم نے قرآن بھی ختم کیا 27 کو, یعنی قرآن کو آدھا نہیں چھوڑا. رمضان کا مہینہ, 27ویں رات, جمعہ کی رات, ختم قرآن کی دعا کے بعد گھر پہنچے, تھوڑا بہت آرام کیا, اٹھ کر تہجد میں مشغول ہوئے. تہجد کی نماز, تہجد کی نماز میں سجدے کی حالت میں, سجدے میں تھے, ملک الموت نے آ کر کے روح قبض کی. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی شانہ کہ ایسے استاد سے ہمیں بخاری شریف پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی. فن حدیث میں بہت ماہر تھے ماشاءاللہ, لیکن گمنام تھے. انہوں نے بخاری شریف پڑھی مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے. دیکھو کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے, اور شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے, چوٹی کے سب لوگ. اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ ہے ہماری بخاری شریف کی سند شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک, اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک. الجامع الجنی, لامع الدراری, ان کتابوں میں آپ کو سند ملے گی. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہر ہر حدیث کی جو سند ہے وہ الگ ہو جاتی ہے تقریباً آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. تو طلباء کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ کا اتصال ہو جاتا ہے تو ہر حدیث کو اس طرح پڑھیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات کر رہے ہیں, کیا مجھ سے کہہ رہے ہیں, مجھے کیا کرنا ہے, اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں. اور تمام حدیث کی کتب کو احترام سے پڑھیں, ان پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں, اور اس علم کو محفوظ رکھنے کی نیت سے, اور پوری دنیا میں ایک ایک انسان تک یہ خوبصورت ذخیرہ پہنچ جائے اس نیت سے آپ حضرات پڑھیں. تو آپ حضرات کو جو حدیث کی اجازت چاہ رہے ہیں ان شرائط کے ساتھ جو ضروری ہے حضرات محدثین کے یہاں, کہ عقیدہ درست ہو, تقویٰ ہو, دیانتداری ہو, اسلاف کے منہج پر ثابت قدمی ہو, اہل سنت والجماعت کے طریق پر ہو, ان شرائط کے ساتھ آپ حضرات کو اجازت دی جا رہی ہے. اور شروع میں جو حدیث پڑھی گئی مسلسل بالاولیت, تو اس کی بھی آپ حضرات کو اجازت دی جا رہی ہے. اللہ تعالی شانہ قبول فرمانے, اور اس کی برکات مجھے بھی نصیب کرے اور آپ سب دوستوں کو بھی نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, اما بعد, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد. This is the last and final hadith of this compilation, 40 ahadith. In this hadith, Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam says, Man tamassaka bi sunnati, whoever holds fast to my way, in the fasade ummati, during the degeneration of my ummah, falahu ajru miyati shaheed, for him is the reward of 100 martyrs. Whoever holds fast to my sunnah, whoever holds fast to my way of life, whoever holds fast to my path, whoever holds fast to my seerah, the whole deen, when during the degeneration of my ummah, when it is difficult to hold fast to my way, when it becomes difficult to follow my deen, the deen that I have brought, the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, so when following the deen becomes very difficult due to the circumstances around us, during the degeneration of my ummah, degeneration means not financial degeneration, not material degeneration, spiritual degeneration. So due to spiritual degeneration, it becomes very difficult for our friends to understand what we are doing, why we are doing. It becomes very difficult for our families, our wives, our husbands, our children, our parents, to understand what we are doing and why we are doing. Our work colleagues, people around us, as a result of the degeneration of ilm, lack of knowledge, degeneration of spirituality, degeneration of connection with the hereafter, the akhirat, everybody finds us strange. Why is he doing this? Why is it so important? Why is he behaving like this? Why is this more important than our engagement, what we are doing? Why is he not participating today? Why is he going to the masjid? So during that time, only a tough person will be able to stand up and follow the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And it's great effort. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam says that whoever holds fast to my way, my whole way, my whole deen, during the degeneration of my ummah, then for him will be a reward of 100 martyrs. Because on every step he will be engaged in jihad. Jihad of the nafs. Every step. Struggle against the nafs. And on every step, this thought will come in his mind that I wish I was dead. Because everybody is opposing him. So literally, on every step he is dying to upkeep the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So physically he is not dying, and there is no physical combat, but mental combat. Always mental torture. A function is going to take place where everybody is going to attend, the whole family, everybody. And so many things will happen in that function where Allah subhanahu wa ta'ala will be disobeyed. And pressure will come upon you also. So at that time, I wish I was not alive. I wish I had died before this time. So for such a person who holds fast to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, at a time when deen becomes strange to people, and those who follow the deen become strangers. Bada al-Islamu ghariba. the beginning of Islam is that it was a stranger. It was seen as a strange system by the people of Makkah Mukarramah. And anyone who followed was a stranger also. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, وَسَيَعُودُ غَرِيبًا. Now Allah subhanahu wa ta'ala has elevated his deen, but a time will come when it will become a stranger again. And those people who follow the deen in its entirety will be seen by people as strangers, aliens. Why is he behaving like this? Why is he wearing these types of clothes? Why is he growing the beard? Why is salat so important that even at the airport he is performing salat? Halal, haram, what's all this? So the one whose deen has become stranger, and those people who follow will become strangers. People will see them as aliens. People not belonging to our communities, our countries. They don't belong to us. They shouldn't be with us. Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, Fatuba lil ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Good fortune is for such strangers and such aliens who hold fast to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala and don't budge. So in this hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam is talking about such times when it will be very, very difficult to hold on to deen. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam says that despite every difficulty, that person who holds fast to my way, my sunnah, my deen, during the degeneration of the ummah, when everybody will look at this person as a stranger, alien, because of this mujahada and this struggle that he is passing through, mental torture all the time, فَلَهُ أَجْرُ مِيَتِ شَهِيدٍ. On the day of Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala will grant him a reward of 100 martyrs. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the tawfiq to hold fast to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. صدق الله العظيم. بس بھئی ایک آیت میں نے آگے آپ کو سبق بھی دے دیا. الف لام میم. مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ آمین پر نہیں رک جاتے اور ایک آیت بھی پڑھاتے ہیں. تو میں نے کہا وہ سبق تو یاد ہی ہے سب کو, تو آگے کا سبق دے دیتا ہوں میں. تو بسم اللہ تو تب ہوگی نا جب سبق بھی آگے دیں گے, تو اس لیے آگے سبق شروع کرا دیا. اور ہمت کرو, کوشش کرو, آپ اپنے علاقے میں کسی کو پکڑ لو اور شروع کرو. ہمارے احمد بھائی کوالا 19 سپارے حافظ ہو گئے. یہ سب کے سامنے کہنا اچھا نہیں لگتا, ڈر بھی لگتا ہے کہ سامنے والے میں عجب پیدا نہ ہو جائے. یہ مقصد نہیں ہے, ایک ہمت دینے کے لیے. کہ ایک سکسٹیز میں جو آدمی ہو وہ 19 سپارے یاد کر سکتا ہے. اور ایسا نہیں کہ فر فر گئے, شروع شروع میں بہت مشکل لگا, اس لیے کہ اب اس میں بہت ساری چیزیں اندر گھسی ہوئی ہے نا, تو جگہ کرنی پڑتی ہے نا. تو ایک مرتبہ ایک سورت اندر گھس جاتی ہے, ایک سورت گھس جائے سورہ بقرہ اندر گھس جائے سورہ بقرہ, تو سورہ بقرہ اپنی سب بہنوں کے لیے پھر جگہ کرتی ہے, کھینچ کھینچ کر کے لے آتی ہے پھر. تو سورہ بقرہ کو بہت مشکل لگتا ہے, ایک مرتبہ وہ گھس جاتی ہے پھر سب آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پر بقرہ کا نام ہے گائے, تو بس گائے ذبح کر دو تو آگے سب کام پھر ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلو پھر مختصر دعا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے ارحم الراحمین, آپ بڑے کریم ہیں, الہ العالمین اب ہمیشہ ہم پر لطف و احسان فرماتے رہتے ہیں. اے ارحم الراحمین, ہماری تمام تر نالائکیوں کے باوجود آپ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا, اور الہ العالمین ہمیں 10 دن تک اپنے گھر میں رکھا, بعضوں کو پورا مہینہ رکھا اور بعضوں کو کچھ کم کچھ زیادہ رکھا. الہ العالمین جتنی مدت کے لیے بھی آپ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا یہ بہت بڑی سعادت ہے. پھر الہ العالمین آپ نے ہمیں نمازوں کی توفیق دی, نوافل کی توفیق دی, ذکر کی توفیق دی, تعلیم کی, بیانات کی, بیانات تعلیم کو سننے کی, نیک کاموں کی توفیق دی, توبہ کی توفیق دی, استغفار کی توفیق دی, درود پاک کی توفیق دی, تراویح کی توفیق دی, تزکیہ کی فکر کرنے کی توفیق دی, اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کی توفیق دی, پوری امت کی فکر کی توفیق دی. اے اللہ اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی کتنی چیزوں کی تو نے ہمیں توفیق دی, کتنے گناہوں سے تو نے ہمیں بچایا, کتنی برائیوں سے بچایا, وقت کو ضائع کرنے سے بچایا. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, یہ تو وہ ساری نعمتیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, باطن میں پتہ نہیں کتنے انوار تو نے برسائے ہوں گے, کتنی برکات تو نے برسائی ہوں گی. الہ العالمین, الہ العالمین, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر. اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں تھے, ہم اس قابل نہیں تھے, لیکن اے ارحم الراحمین تو نے ہمیں قابل بنایا, اپنے در میں بلایا, اپنے در میں بلایا, نعمتوں سے نوازا, نعمتوں سے نوازا, اپنے گھر سے نکالا نہیں. الہ العالمین بے ادبی ہوئی, تیرے گھر کے آداب سے ہم واقف نہیں, الہ العالمین دینی مجلسوں کے آداب سے ہم واقف نہیں, لیکن پھر بھی تو نے ہمیں تیرے گھر سے نہیں نکالا. ہم نادانوں کی نادانیوں کو تو نے برداشت کیا. اے رب الرحیم ہم تیرے شکر گزار ہیں, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, مگر اے اللہ یہ سب کچھ ہوا تیرے لطف و کرم سے, اس لیے ہم حقیقی معنی میں شکر گزار بننا چاہتے ہیں. اور حقیقی معنی میں شکر گزاری یہی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی ہم تیرے حکام کی پابندی کریں, تجھ ہی کو مانے, تیری ہی مانے, تجھ ہی سے مانگے, تجھ سے تزکیہ کرا کر اپنا تعلق جوڑے. اے ارحم الراحمین ہم ارادہ کر رہے ہیں, پکا ارادہ, کہ اب سے تیری منشا کو معلوم کریں گے, تیری مرضی کو معلوم کریں گے, اور تو جو چاہے گا وہی کریں گے. اے ارحم الراحمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرما, توفیق عطا فرما, یہ ارادے بھی تو ہی کروا رہا ہے. الہ العالمین آگے اس کے لیے اسباب پیدا فرما, علم و تزکیہ کی فکر نصیب فرما, پوری امت کی ہدایت کی فکر نصیب فرما, پورے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, پورے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, پورے دین پر چلنے والا چلانے والا بنا دے. یا ارحم الراحمین جن طلباء نے آج بخاری شریف کا افتتاح کیا ہے انہیں قبول فرما لے, انہیں علماء ربانیین میں شامل فرما, انہیں امت کی قیادت کے لیے قبول فرما, انہیں حدیث کی خدمت کے لیے, تفسیر کی خدمت کے لیے, فقہ کی خدمت کے لیے, سلوک کی خدمت کے لیے قبول فرما, حدیث کے انوار انہیں بھی ہمیں بھی نصیب فرما. الہ العالمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں سچا شہدائی بنا, یہ ارحم الراحمین. میرے جن دوستوں نے آج قرآن مجید کا حفظ شروع کیا ہے الہ العالمین، انہیں ہمت عطا فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے. یہ ارحم الراحمین جن کا ارادہ ہے مگر ہمت نہیں، انہیں بھی ہمت عطا فرما. جن کا ارادہ نہیں انہیں بھی ارادہ نصیب فرما. ہمارے گھروں میں الہ العالمین حفاظ پیدا فرما، علماء پیدا فرما، قراء پیدا فرما، اولیاء پیدا فرما، دین کی خدمت کرنے والے پیدا فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، جس حدیث قدسی کو سننے سنانے کی تو نے توفیق عطا فرمائی، محض اپنے لطف و کرم سے مضامین تو نے دل دماغ میں ڈالے، زبان پر تو ہی لایا، سننے کی توفیق دی، اے ارحم الراحمین قبول فرما لے، قبول فرما لے. الہ العالمین اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں معاف فرما دے. الہ العالمین جو صحیح باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین احادیث شریفہ قرآن مجید کے ساتھ علماء کے ذریعے وابستگی نصیب فرما. اے ارحم الراحمین دروس قرآن دروس حدیث کے حلقوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے ہر ایک کو طالب علم بنا دے. اے ارحم الراحمین محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث عظیم الشان حدیث میں سے ہے. الہ العالمین اس میں تو نے ہمیں 10 مرتبہ بڑے پیار سے اے میرے بندوں کہہ کر خطاب فرمایا ہے. اے ارحم الراحمین نصیحتوں کو سمجھنے والا، ان نصیحتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین 40 حدیثیں آج ختم ہوئی ہیں. الہ العالمین گزشتہ سال رمضان المبارک میں ہمارے فضلاء نے اور اس سال بھی آخری عشرے میں ان حدیثوں کو سب مصلیوں کے سامنے بیان کیا ہے. الہ العالمین ان کے اس بیان کرنے کو قبول فرما لے. الہ العالمین ان کو حدیث اور قرآن کا اور شغف عطا فرما، ان کے علوم میں، فیوز میں، خلوص میں برکت پیدا فرما. سبھی فضلاء کے علوم، فیوز، خلوص میں برکت پیدا فرما. سبھی علماء کے علوم، فیوز، خلوص میں برکت پیدا فرما. ان کو خدمت حدیث، خدمت تفسیر، خدمت طریق اور خدمت فقہ کے لیے قبول فرما، خدمت خلق کے لیے قبول فرما. الہ العالمین مجھے بھی ان خدمتوں میں ان کا ساتھی بنا دے اور مجھے بھی توفیق عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین اس کتاب کو مقبول بنا دے، اس کتاب کو مقبول بنا دے. قیامت تک الہ العالمین اسے باقی رکھ اور اسے میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین بہت دور دور سے لوگ بڑی بڑی امیدیں لے کر آتے ہیں گھروں میں، اپنی اپنی بستیوں میں بڑی امیدوں کے ساتھ اس پروگرام کو سنتے ہیں جو نہیں آ سکتے ہیں، عورتیں وغیرہ. اور الہ العالمین کسی کو بھی محروم نہ فرما. اللہم لا تردنا خائبین، اللہم لا تجعل فینا شقیا ولا محروما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمته.